عام بھی ہیں اور اللہ کی رحمتیں خاص بھی ہیں. تو وہ رحمان کے اندر مفہوم عام نعمتوں کے حوالے سے کہ وہ عام نعمتیں عطا کرنے والا رحمان کہلاتا ہے اور خاص لوگوں کو خاص نعمتیں عطا کرنے والا رحیم کہلاتا ہے. عام نعمتوں کے حوالے سے کچھ نعمتوں ان کا دریا بہا دیے, ان کے سمندر بہا دیے جی, اور بلا روک ٹوک یعنی اس نعمت سے استفادہ کرنے کا ماحول سب کو عطا کر دیا جی. لیکن کچھ نعمتیں, کچھ رحمتیں ایسی ہیں کہ جو کچھ لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں جی. کسی کو اقتدار دیا, کسی کو نہیں دیا, کسی کو حکومت دی, کسی کو جاہو منصب دیا, کسی کو نہیں دیا, کسی کو معاشرے کے اندر بڑی عزت اور بڑا وقار عطا کیا, کسی کو نہیں عطا کیا جی. اسی طرح کسی کو ولایت سے ہم کنار فرما دیا جی, کسی کو نبوت سے ہم کنار فرما دیا, کسی کو کسی مرتبے سے, کسی کو کسی شان سے. تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر ایک کے لیے عام نہیں ہے جی. تو وہ ذات کے جو ہر ایک کے لیے عام رحمتوں کا تسلسل پھیلانے والی ہو, اس معنی میں اللہ کو رحمان کہتے ہیں, اور خاص نعمتیں خاص لوگوں کو عطا کرنے والا اس معنی میں اللہ کو رحیم کہتے ہیں. یہ پہلا معنی ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے, رحمان اور رحیم کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر, اس دنیا کے نظام کے اندر جو نعمتوں کا تسلسل پھیلایا ہے جی, اپنے یعنی اس دنیا کے ماحول کے اندر, انسان کے ماحول میں جو نعمتیں اللہ پاک نے وارد فرمائی ہیں, جو نعمتیں اللہ پاک نے اتاری ہیں, ان نعمتوں سے دوست اور دشمن, کافر اور مسلم دونوں استفادہ کر رہے ہیں. روشنی سے جہاں مسلمان استفادہ کرتے ہیں وہاں کافر بھی استفادہ کر رہے ہیں. پانی ہے, جہاں مسلمان پیتے ہیں وہاں کافر بھی پیتے ہیں جی. اسی طرح اور بے شمار ہوا ہے, جہاں جی ہوا ہے جی, اور دولت ہے, پیسہ ہے, سرمایہ ہے, جہاں مسلمانوں کو عطا کیا وہاں بے شمار کافروں کو بھی عطا کر دیا جی. اس سے جہاں دنیاوی نام و نمود ہے, دنیاوی نام و نمود ہے, دنیاوی اقتدار ہے جی, جہاں مسلمانوں کو یہ چیزیں عطا کی وہاں اللہ پاک نے کافروں کو بھی عطا کر دی, حتیٰ کہ ان کو بھی عطا کر دی کہ جو کچھ کافر ایسے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, وہ اس معنی میں کافر ہیں. کافروں کی بھی قسمیں ہیں. کچھ کافر وہ ہیں کہ جو رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں, ملحد کہلاتے ہیں جی, الحاد کا شکار ہونے والے ملحد دہریے کہ جو رب کے وجود کی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں دنیا کے اندر جی, اور عقلی پیمانے پر جو ہے وہ رب کے وجود کو جو ہے وہ اس کو یعنی تلاش کرتے پھرتے ہیں. اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے کچھ کافر وہ ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے مگر اللہ کے نبی آخر الزمان کی رسالت اور نبوت کا انکار کر کے کافر ہو گئے. کچھ وہ ہیں کہ جو سرے سے خدا ہی کا انکار کرتے ہیں جی, اور خدا کے وجود کے منکر ہیں. تو اللہ پاک جہاں ماننے والوں کو رزق دے رہا ہے وہاں اپنا انکار کرنے والوں کو بھی رزق دے رہا, جہاں اپنے ماننے والوں کو کے لیے ہوا کا فیضان عام کر دیا وہاں اپنا انکار کرنے والوں کے لیے ہوا کا فیضان عام کر دیا, جہاں اپنے ماننے والوں کے لیے پانی کا فیضان عام کر دیا وہاں انکار کرنے والوں کے لیے بھی پانی کا فیضان عام ہے, جہاں اپنے ماننے والوں کے لیے دنیاوی سہولیات عطا فرما دی اور ان کا فیضان عطا کر دیا وہاں دنیاوی نام و نمود اور سہولیات ان کو بھی عطا کر دی کہ جو یعنی اللہ کے ذات کو ماننے والے نہیں. تو اس عام رحمت کے معنی میں دوست اور دشمن, کافر اور مسلمان دونوں پر بلا تفریق جو ذات رحمت نازل فرماتی ہے اس ذات کو رحمان کہا جاتا ہے, اس ذات کو رحمان کہتے ہیں. کہ کافر اور مسلمان, دوست اور دشمن دونوں پر بغیر کسی تفریق کے ان کو رزق مہیا کرنا اور ان کی ضروریات کا اہتمام فرمانا, ان کو پالنا جی, ان کی پرورش کرنا, ان کے دنیاوی تمام تر تقاضوں کی تکمیل فرمانا اور ان کو ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں سے یعنی نشو و نما عطا کر کے جوانی تک پہنچانا, جوانی سے پھر بڑھاپے تک پہنچانا جی, اور زندگی کے منطقی انجام تک پہنچانا اور زندگی کے آغاز سے لے کر اختتام کر تک جتنی ضروریات میں ان کو درپیش آنا تھا ان تمام ضروریات کی تکمیل فرمانا. تو جہاں اللہ پاک دوستوں کو ہی عطا کرتا ہے وہاں دشمنوں کو بھی عطا فرماتا ہے. تو وہ اللہ جو سب کو بغیر کسی تفریق کے رحمتیں نازل کر رہا ہے سب کے لیے اور سب کو نعمتیں عطا کر رہا ہے اس ذات کو رحمان کہا جاتا ہے. اور الرحیم, اس کا تعلق خاص لوگوں پر خاص رحمت سے. الرحمان سے مراد دنیا کی رحمتیں, اور الرحیم سے مراد خاص لوگوں پر خاص رحمتیں کہ جو آخرت کے اندر مخصوص ہوں گی، آخرت کے اندر کافروں کا حصہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ رسول کو ماننے والوں کو اجر عطا فرمائے گا. تو الرحیم کا معنی وہ کہ وہ اللہ جو آخرت کے اندر اہل ایمان کو اجر عظیم عطا فرمانے والا، جو آخرت کے اندر نیکیوں کا صلہ عطا کرنے والا. رحمان، آپ سمجھیں رحمان دنیا میں بغیر کسی تفریق کے، یعنی اللہ پاک نے نعمت کی عطا فرما دی، اور الرحیم اس معنی میں کہ آخرت میں خاص لوگوں پر، خاص لوگوں سے مراد جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں. جی اب تمام طبقات انسانی کے اندر سے مسلمانوں کا انتخاب کر لیا کہ آخرت میں ان پر رحمتیں وارد فرما دی جائیں، تو الرحیم اس معنی میں کہ جو آخرت میں صرف اور صرف اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر جو رحمت نازل فرمائے گا، کافروں پر، وہاں کافروں پر رحمت نہیں اترے گی، وہاں زندیقوں پر رحمت نہیں اترے گی، وہاں ملحدوں پر رحمت نہیں اترے گی. جی وہاں اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں پر رحمت نہیں اترے گی، انہوں نے جتنا استفادہ کرنا تھا وہ دنیا کی نعمتوں کا کر گئے، جتنا فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا گئے. آخرت میں ماننے والوں کے لیے اجر ہے اور ماننے والوں کی رحمت ہے. تو وہ اللہ الرحمان جو دنیاوی حوالے سے بلا تفریق سب کے لیے رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور الرحیم وہ اللہ، وہ رحمان اور وہ ذات کے جو آخرت کے اندر جس کی رحمتیں صرف اہل ایمان کے ساتھ مخصوص ہیں. جی یہ دوسرا معنی ہوگا. اور تیسرا معنی یہ ہے الرحمان الرحیم کا کہ بہت سی نعمتیں اللہ پاک ہمیں مستقل عطا فرماتا ہے، بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عارضی ہوتی، بہت سی نعمتیں مستقل کیا ہیں کہ جن کے اندر استقلال پایا جاتا ہے، مثلا ایمان، صاحب ایمان. جی پھر وہ قبر میں بھی یعنی صاحب ایمان رہتا ہے، جو دنیا میں صاحب ایمان ہو اور ایمان لے کر جاتا ہے، جی وہ قبر میں بھی صاحب ایمان رہتا ہے، پھر وہ حشر میں اٹھے گا تو صاحب ایمان اٹھے گا، پھر وہ جنت میں جائے گا تو صاحب ایمان ہو کر جائے گا. جی اسی طرح یہ جان ہے، روح، یہ ایسی نعمت ہے کہ جو مستقل ہے، عارضی نہیں ہے. یہ روح انسان کی، انسان کی جو جان ہے یہ مستقل نعمت ہے، روح کو موت نہیں آتی. انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو روح عالم برزخ میں موجود ہوتی ہے، انسان اپنے شعور کے ساتھ زندہ ہوتا ہے. تو پھر اسی یہ جو انسان کو جب اٹھایا جائے گا تو یہی روح انسان کے بدن میں لوٹائی جائے گی. جی اور اسی روح کے ساتھ انسان جو ہے وہ میدان معاشر میں جائے گا، پھر اسی روح سے پھر آگے یعنی جنت میں داخل ہوگا. تو یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو مستقل ہیں. جی انسان جو دنیا میں نیکیاں کرتا ہے، جی اگر وہ نیکیاں انسان بچا لے اور گناہوں کے سبب سے ان کو ضائع نہ کرے، بچا لے اور بچا کر آگے لے جائے، جی قبر کی دہلیز پہ جب اترے نیکیوں کا دامن، نیکیوں کا سرمایہ اپنے دامن میں سمیٹ کر جو لے جائے، پھر آگے وہ اللہ، وہ ذات کہ جو ان نیکیوں کے اس سرمایے کی حفاظت کرتی ہے اور ایک مستقل نعمت کے طور پر انسان کو اجر اور صلہ جو ہے وہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے. جی پھر جب قیامت ہوگا پھر وہی نیکیاں جو ہیں اس کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی، پھر انہیں نیکیوں کے سبب جو ہے وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں اللہ پاک ضائع نہیں فرماتا. جی تو یہ کچھ چیزیں، کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مستقل ہوتی ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عارضی ہوتی ہیں. مثلا دنیا کے اندر عارضی نعمتیں، بہت سی چیزیں ہم نے استعمال کی پھینک دی، جی ایک وقت تک ان سے فائدہ اٹھایا پھر پھینک دیا. مثلا سواری ہے، جی ایک گاڑی خریدی، 10 سال تک، 15 سال تک، 20 سال تک وہ چلی، اس کے بعد نکارا ہو گئی، پھینک دی. جی ایک لباس ہے، جی مہینہ، 2 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال استعمال کیا پھر وہ پھینک دیا. جی اس طرح اور بے شمار چیزیں ہیں استعمال کی ان کو، یعنی پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی ان سے لا تعلق ہو گئے. تو یہ نعمتیں ہیں عارضی نعمتیں ہیں، کچھ نعمتیں ہیں مستقل نعمتیں. جی تو وہ ذات کہ جو انسان کو مستقل نعمتیں عطا کرنے والی ہے، اس ذات کو رحمان کہا جاتا ہے. اور وہ ذات جو انسان کو، یعنی اس انسان کی ضروریات کی تکمیل عارضی نعمتوں کے سہارے کے ذریعے کرتا ہے، اس ذات کو رحیم کہا جاتا ہے. یہ رحمان اور رحیم کا تیسرا مفہوم ہے. جی رحمان مستقل نعمتیں دینے والا،
اور رحیم عارضی نعمتیں عطا کرنے والا جی. اور پھر چوتھا معنی کہ رحمان وہ ہے کہ جو بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے جی. اور رحیم وہ ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے جی. اب دیکھیں نا کو دنیا کا کو بہت بڑا کو بہت بڑا کو بادشاہ ہو, مال و دولت اور خزانہ سرمایہ بہت ڈھیروں اس کے پاس موجود ہو, ایک فقیر آ جائے, یہ مثال سمجھنے والی, ایک فقیر آ جائے اس کا دروازہ کرکٹائے, بادشاہ وہ باہر نکلے, وہ امیر و کبیر آدمی باہر نکلے, اسے پوچھے کیا چاہیے, مانگ جو مانگتا ہے کیا چاہیے, وہ کہے کہ مجھے ایک سوئی دے دیں جی. اب وہ اچھا محسوس نہیں کرے گا, بھائی میں اتنا بڑا مال, یہ میری توہین کی ہے, اس نے میری بخشش کی توہین کی ہے جی, اس نے میری امیری کی توہین کی ہے, مجھ سے سوئی مانگی ہے, میں نے اسے کہا ہے مانگ جو مانگتا ہے, اور اس نے مجھ سے مانگا بھی تو کیا مانگا, ایک سوئی مانگ رہا ہے, ایک بٹن مانگ رہا ہے جی, ایک معمولی سی چیز مجھ سے مانگ رہا ہے, تو وہ اچھا محسوس نہیں کرے گا, وہ کہتا ہے کہ نادان کاش کہ تو مجھ سے کوئی اچھی بڑی میرے خزانے اور میری جو دولت ہے اس کے حساب سے اور اس نسبت سے مجھ سے کچھ مانگتا. اسی طرح اس کے برعکس ایک شخص ہے, وہ ہے ہی بہت یعنی بالکل مفلوق الحال ہے, غریب ہے جی, اس کے پاس اگر انسان چلا جائے اور کہے کہ بھائی مجھے ڈھیروں دولت دے دو, وہ کہے گا بھائی میں کہاں سے دوں جی, یہ اس کے بالکل برعکس, میں کہاں سے دوں. تو کچھ وہ ہیں کہ جن سے کچھ مانگا جائے تو وہ یعنی ان کے اپنے مرتبے اور شان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے جی, بلا تشبیہ اور بلا مثال, بلا تشبیہ اور بلا مثال. تو وہ اللہ جو بڑی سے بڑی نعمتیں بھی عطا کرنے والا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نعمتیں بھی عطا کرنے والا ہے, انسان کی بڑی سے بڑی ضروریات کی تکمیل بھی فرمانے والا ہے اور انسان کی چھوٹی سے چھوٹی, حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے. وہ اللہ جو اقتدار بھی دینے والا ہے جی, اور اگر جوتے کا کوئی کل بھی اگر نکل جائے تو اس کی جگہ وہ دوسرا بھی عطا فرمانے والا ہے, جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی عطا کرنے والا جی. تو بڑی نعمتوں کے دینے والا وہ رحمان کہلایا, اور چھوٹی سے چھوٹی نعمتیں عطا کرنے کی نسبت سے اللہ کو رحیم کہتے. یاد رہے گا, وہ لے آیا کریں ساتھ کچھ نہ کچھ, لکھ لیا کریں یہ چیزیں. چار نہریں دیکھی, ایک نہر دودھ کی, ایک نہر پانی کی تھی, دوسری نہر دودھ کی تھی, تیسری شراب کی تھی اور چوتھی شہد کی تھی. چار نہریں آقا دودھ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا جنت کے اندر. جبریل امین سے پوچھا کہ یہ ان نہروں کا ماخذ کیا ہے, یہ کہاں سے نکل رہی ہیں, یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ جبریل کہتے ہیں رسول اللہ مجھے خبر نہیں ہے کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں. ایک اور جنت کا, جنت کے اندر رہنے والا ایک فرشتہ جی, اس نے اس کی یا رسول اللہ مجھے خبر ہے یہ کہاں سے آ رہی ہیں, آئیے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں. وہ واقعی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر لے گیا, دیکھا کہ ایک درخت ہے, اس کے نیچے ایک مکان ہے, درخت ہے اس طرح, اس کے نیچے ایک مکان ہے, اس مکان کو تالا لگا ہوا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ ان چاروں نہروں کا ماخذ کہ جہاں سے یہ نہریں پھوٹ رہی ہیں, ان کا سرچشمہ اس مکان کے اندر ہے, اس محل کے اندر ہے جہاں سے وہ نہریں پھوٹ رہی ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کو دروازے کو تالا لگا ہوا ہے, پوچھا کہ اس کی چابی کہاں ہے, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چابی آپ کے پاس ہے, اور اس کی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس تالے کو ہاتھ لگایا تو وہ تالا کھل گیا. اب تالا کھلا, دروازہ کھولا, حضور اندر تشریف لے گئے, دیکھا کہ بہت بڑا محل ہے, اس کے اندر چار ستون ہیں, ایک ستون پر لکھا ہے بسمک, دوسرے ستون پر لکھا ہے اللہ، تیسرے پر لکھا ہے الرحمن، اور چوتھے پر لکھا ہے الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاروں ستونوں پر یہ لکھا ہوا ہے. چار تھم دیکھے، چار پلر دیکھے. ایک پر لکھا تھا بسم، دوسرے پر لکھا تھا اللہ، تیسرے پر الرحمن، اور چوتھے پر الرحیم. تو وہ جو بہت بڑا ستون تھا جس پر بسم لکھا ہوا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتی ہیں حدیث پاک کہ میں نے دیکھا کہ اس کی جو میم تھی، بسم کی میم، اس میم کے اندر سے پانی کی نہر نکل رہی تھی. وہ جو اللہ اللہ کی ہے تھی، اس ہے کے اندر سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی. اور الرحمن کی جو میم تھی، اس میم کے اندر سے شراب، جنت کی شراب کی نہر نکل رہی تھی. اور الرحیم کی جو میم تھی، اس کے اندر سے شہد کی نہر نکل رہی تھی. اور پھر آواز آئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے گا، اور اس کو بطور وظیفہ اپناتا رہے گا، اور بسم اللہ کے ساتھ اپنا ربط اور قلبی تعلق جو ہے وہ قائم کر لے گا، میں ان نعمتوں کے دروازے اس شخص پر کھول دوں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت کہ فرعون نے اپنا جو گھر بنایا تھا، اس گھر کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اس کی کہ مولا، اس شخص کو تباہ و برباد فرما، جس نے خدائی کا اعلان کیا اپنی جھوٹی خدائی کا، تو عرض کی کہ مولا اس کو تباہ و برباد فرما دے. آواز آئی کہ نہیں موسیٰ، بے شک یہ بہت نافرمان ہے، لیکن ہمیں حیا آتی ہے کہ اس کے گھر کے دروازے کے اوپر ہمیں رحمان اور رحیم کہہ کر لکھا گیا اور پکارا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ فرعون کو عذاب اس کے گھر میں نہیں آیا. اس کا جو محل تھا، اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رکھا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ پاک نے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے ہم اس پر عذاب نہیں نازل کر رہے، اس نے اپنے دروازے پر رحمان اور رحیم لکھ رکھا ہے ہمیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر اس کو عذاب سے دوچار نہیں کیا گیا، بلکہ گھر سے نکالا گیا جی، اور گھر سے دور لے جا کر جی دریائے نیل کے اندر اس کو جو ہے وہ غرق فرمایا گیا، غرق کیا گیا. اور اس کے بارے میں ایک جو ہے وہ روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے یہ بھی ملتی ہے کہ جو شخص یعنی اپنی اہلیہ کے ساتھ جب شب بصری کا ارادہ کرے انسان، اور اس عمل زوجیت سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اور اس عمل سے اگر اس شب اگر حمل قرار پا جاتا ہے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو عمل کیا گیا اور اس کے سبب حمل ہوا، تو اس حمل سے جو بچہ یعنی دنیا میں آئے گا اور پیدا ہوگا، تو مرنے تک جتنے سانس وہ بچہ لے گا، ہر سانس پر ایک نیکی اس کے والد کے نام لکھے گا. ایک روایت یہ بھی یعنی اس میں موجود ہے. اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو شخص کشتی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ یہ پڑھ کر بیٹھے گا، جب تک وہ کشتی پر سوار رہے گا، فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج کرتے رہیں گے اور لکھتے رہیں گے. اس طرح بے شمار یعنی حضرت نوح علیہ السلام، سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی پر لکھا تھا بسم اللہ مجرحا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور اسی بسم اللہ کے سبب سے ان کی کشتی جو ہے وہ کنارے پر لگ گئی بسم اللہ، حالانکہ پوری بسم اللہ نہیں لکھی تھی، بسم اللہ آغاز. تو جب آدھی بسم اللہ کا یہ کمال ہے کہ وہ بیڑے پار لگا دیتی ہے، تو پھر پوری بسم اللہ کا کمال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے القیس کی جانب جو خط لکھا تھا، تو اس میں بھی یعنی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی کی برکت سے پھر یعنی بلقیس جو ہے وہ آپ کے نکاح میں آئی تھی. اور تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عمل نقل فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس شخص کو کوئی مصیبت درپیش ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت درپیش آ جائے اور معاملہ خاصا پریشان کن ہو جائے، تو 12,000 بار، یعنی یہ عمل آپ نے وہاں نقل فرمایا کہ 12,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر 2 نفل پڑھ لے، پھر 1,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر 2 نفل پڑھ لے، پھر 1,000 بار بسم اللہ پڑھ کے پھر 2 نفل پڑھ لے، یہاں تک کہ 12,000 کی تعداد مکمل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. 1,000 بار بسم اللہ پھر 2 نفل، پھر 1,000 بار بسم اللہ پھر 2 نفل، پھر 1,000 بار بسم اللہ پھر 2 نفل، اس طرح 12,000 کی تعداد جو مکمل ہو جائے. اور اس کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد دعا کر لے اللہ پاک اس عمل کے سبب سے خالق نفس مشکل کو ضرور بے ضرور آسان فرما دیتا.
ایک ہی وقت میں
پڑھ لے، دیکھو طرح وقفہ جو ہے نا وہ اس میں مناسب نہیں ہوتا، ایک ہی وقت میں.
نفروں میں
جیسے عام نوافل پہلی رکعت میں کچھ پڑھ لیا، سورت کیا کہتے ہیں اس کو، سورت الفلق پڑھ لی، اگلی رکعت میں سورت الناس پڑھ لی، پہلے رکعت میں زاجان نصر اللہ پڑھ لی، اگلی میں قل ھو اللہ پڑھ لی، عام نوافل کچھ بھی پڑھ لی. تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی یعنی نشست میں ہو 12,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہر 1,000 کے بعد یعنی ایک دفعہ نوافل، دو نوافل، پھر 1,000 بار، پھر 2 نوافل، پھر 1,000 بار. جا تو جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ پاک اس عمل کے سبب سے اس کے اس مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے والد سے یہ منقول ہے کہ آپ ایک بار کسی مقام پر جا رہے تھے تو دیکھا کہ قبر والا اس کو عذاب ہو رہا، واپسی پر آئے تو دیکھا کہ وہ اس کی قبر جو ہے وہ منور ہو چکی ہے. عرض کی کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے، جاتے ہوئے اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا قبر والے پر، اور جب واپس آیا ہوں تو یہ جنت میں ٹہل رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ فوت ہوا تھا اس کا بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کا حمل پورا ہوا، وہ بچہ پیدا ہوا، جی وہ بچہ 4 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، اس کی ماں اس کو لے کر مدرسے میں گئی اور استاد جی کے پاس بٹھا دیا اور کہا کہ اس کو ذرا یعنی کچھ دین کی تعلیم دیں. استاد نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب میری رحمت کو اور میری غیرت کو، غیرت رحمت کو جوش آ گیا، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بچہ تو مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا اور اس کا باپ آگ میں جل رہا ہو، تو میں نے بچے کے رحمان اور رحیم کی اس پکار کے صدقے اور بسم اللہ کے صدقے میں نے اس پر جنتوں کے دروازے کھول دیے اور اس کو میں نے بخش دیا. تو بے شمار اس کی برکات ہیں، بے شمار برکات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بطور وظیفہ اور یعنی اس کو انسان خیر و برکات کے لیے، دینی دنیاوی منافع کے لیے اللہ یعنی انسان جو ہے وہ اس کا پڑھ سکتا ہے، اور بے شمار اس کی برکات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انسان حاصل کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیں آج میرا خیال بسم اللہ شریف کا باب ختم کرتے ہیں. ٹھیک، اب آگے سورۃ الفاتحہ، یہاں سے انشاءاللہ ہم کل آغاز کریں گے کہ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام اور ان ناموں کا پس منظر، پھر سورۃ الفاتحہ کا نزول، اس کا پس منظر، اور پھر یہ کہ آگے پھر حمد اور رب، ان دونوں کے معنی انشاءاللہ ہم کل ضرور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے بعد آج ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کر رہے ہیں. اس سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، اس کا جو سب سے مشہور نام ہے وہ الفاتحہ ہے،
اور فاتحہ اس اسبت سے کہتے ہیں چونکہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے، اور فتحن یہ فتحن سے ہے،
فتحن،
اور فتحن کا لغوی معنی، لغوی معنی تو آپ سمجھ گئے نا، کل بتایا تھا میں نے، جو اوریجنل میننگ ہوتے ہیں، اوریجنل میننگ، ایکچوئل میننگ جی، ان کو لغوی، لغت یعنی لغوی کا لفظ لغت سے ہے،
لغت،
لغت کی کتابیں ہوتی ہیں بڑی بڑی گرامر کی،
گرامر
جی، گرامیٹیکلی جو ہے نا وہ اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ لغوی معنی کہلاتا ہے، ایکچوئل میننگ آف دا ورڈ دیٹ از کالڈ لغوی، لغوی معنی یعنی وچ از نیریٹڈ ان لغت، وچ از نیریٹڈ، وچ از ایکسپلینڈ ان گرامر دیٹ از کالڈ لغوی، گرامر مین ان لغت یعنی ڈکشنری، جس میں عربک ڈکشنری میں جو ایکچوئل ورڈ، ایکچوئل میننگ جو کسی ورڈ کا جو لکھا ہوتا ہے، ریٹن ہوتا ہے، وہ دیٹ از کالڈ لغوی، لغوی مین ایکچوئل میننگ، بیسک میننگ، اس کا وہ ہے کھولنا، فتحن، فتحن کا معنی کھولنا، ٹو اوپن، کھولنا، اور فاتحہ کھولنے والی جی، فاتح، اسے لفظ فاتح، فاتح کا لفظ، فلاں نے اس شہر کو فتح کر لیا، وہ اس شہر کا فاتح تھا، سلطان محمد فاتح جی، فاتح سلطان محمود غزنوی، فاتح ہند، فاتح ہندوستان جی، فاتح، فاتح کا معنی یعنی جیتنے والا، جیتنے والا، کسی علاقے کو فتح کرنے والا، فاتح، فاتح کہلاتا ہے، کنکوئرر، فتح کرنے والا، جیتنے والا، فاتح، اب فاتح وہ بھی اس معنی میں ہوتا ہے کہ وہ دروازے جو بند تھے جی، اس شخص نے ان کو کھول دیا، یعنی کسی شہر کو جیتنا، وہ جو مشکلات تھیں اس شہر کو جیتنے میں وہ اس شخص نے آسان کر دی جی، اس لیے کسی شہر پر قبضہ کرنے والا، کوئی جنگ جیتنے والا، اس کو فاتح کہا جاتا ہے، فاتح جی، اس میں بیسیکلی کھولنے، یعنی وہ دروازے جو اس قوم پر بند تھے ان کو کھولنے والا وہ تھا جی، اس معنی میں فاتح، تو اسی سے فتحن، فتحن سے فاتح، فتحن کا معنی کھولنا، اور فاتحہ کھولنے والی، فاتح وہ تو کھولنے والا مذکر، فاتح مذکر اور مونس کا معنی تو سمجھتے ہیں نا، ہاں مرد اور عورت کا معنی، ہاں میل فیمیل، یس، فاتح ہو تو کھولنے والا، اور اس کو اگر مونس بنانا ہو جی، مونس بنانا ہو تو ہے، ہے کے آگے تے لگا دیتی ہے، کھولنے والی، کھولنے والی، تو یہاں میل میننگ سے پھر یہ فیمیل میننگ میں آ جائے گا جی، فاتحہ کھولنے والی، اسی طرح مطلب فاتح کا لفظ جو ہے، مطلب ایک تھا قسمت جی، تقسیم، تقسیم، اسے قاسم، بہت سارے نام ہم اس وزن پر ہوتے ہیں، قاسم، فاتح، عاقل، بالغ، ناصر، شاہد، حامد جی، ان کی جو ساؤنڈ ہے وہ ایک ہے جی، اور ان کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے، یعنی فاعل کے وزن پر آتے ہیں یہ سارے، فاعل، اس کے وزن پر جو ساؤنڈ اس کی ہے نا وہی ان تمام الفاظ کی ہوتی ہے، مثلا فاعل، اس کی جو ساؤنڈ ہے، اور اس پر بے شمار الفاظ اسی ساؤنڈ پر آتے ہیں، فاعل کی ساؤنڈ پر جی، حامد، ناس، پہلے حرف پر زبر، دوسرا الف، دوسرا حرف الف، تیسرے حرف کے نیچے زیر اور اگلا ساکن جی. فاعل اس کے وزن پر، اس کی ساؤنڈ پر بہت سے بے شمار الفاظ آتے ہیں جی. اور جو اس کے ساؤنڈ پر جو بھی لفظ آئے گا فاعل کے وزن پر جی، وہ کہلاتا ہے اسم فاعل، اسے اسم فاعل کہتے ہیں، اسم فاعل. یہ گرامر کی باتیں، گرامر، عربی گرامر کی باتیں ہیں. فاعل تو اس کے وزن پر یعنی جو بھی آیا، مثلا ناصر، اور آپ سوچیں، آپ سوچیں اور کیا ہو سکتا ہے اس کے وزن پر، آپ سوچیں. عامل، ہاں بالکل ٹھیک ہے، عامل، چونکہ عامل این الف آ فے الف فا، عامل، 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 عامل اور عامل میں فرق ہوتا ہے نا، نہیں عامل یعنی عمل کرنے والا، اور عامل وہ اردو کا بن جاتا ہے نا، وہ اردو کا بن جاتا ہے، عامل آ کے مل، ہاں نہیں وہ تو یہ ہاں میں یہ تاکہ وہ دونوں میں فرق ہو جائے نا، یہ اردو کا ہو جائے گا، یہ عربی کا، عامل یہ عمل سے، عامل. اور بنائیں ان کے ایک خاص چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے اس لیے انٹروڈکشن کروا رہا ہوں. عامل عمل کرنے والا، تو جو بھی اس ساؤنڈ پر آتے ہیں فاعل کی ساؤنڈ پر، جو فاعل یہ ایک بیس ہے، اس کے ساؤنڈ پر جو بھی ورڈ آئے گا اس کا ترجمہ ہوگا اس کے یعنی والا، کرنے والا، ہاں پینے والا جی، اور یعنی اس میں ورکر کے معنی ہوں گے، کام کرنے والے کے معنی، کام کرنے والے کے معنی، شارب پینے والا، عامل عمل کرنے والا، وہ والا کا معنی آئے گا، کام کر ورکر کے میننگ ہوں گی. اسی طرح فاتح کھولنے والا، اچھا اسی طرح ساجد سجدہ کرنے والا، ساجد. اسی طرح قاسم تقسیم کرنے والا جی، اور مالک جی، مالک ملکیت رکھنے والا، ملکیت رکھنے والا، اور کاتب، کاتب لکھنے والا جی، اور قاتل قتل کرنے والا جی. تو کام کرنے والا آدمی، ایسا شخص جو کوئی کام کر رہا ہو جی، اس کو اس فاعل کے وزن پر لاتے ہیں ٹھیک ہے. جب ہم شو کرنا ہوگا فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے، اس کو اس فاعل کے وزن پر لاتے ہیں. اور بنائے گئی ذاکر ذکر کرنے والا جی، فا. اچھا تو اگر اسی طرح مثلا ذاکر یہ مذکر ذکر کرنے والا، تو اگر بنانا ہو ذکر کرنے والی تو پھر آگے یہ ہے ڈال دیں گے بس، ذکر کرنے والی ذاکرہ جی، اور ساجد سجدہ کرنے والا. ہاں تو اگر مونس بنانی ہو اس کی، فیمیل میننگ بنانا ہو، تو ہم تے جو ہے نا وہ ایڈ کر دیں گے ساتھ جی، دیٹ ول بی کنورٹ ان فیمیل میننگ. اسی طرح اور عابد، عابد عبادت کرنے والا جی، عبادت کرنے والا، تو اگر فیمیل میننگ میں کرنا ہو تو عابدہ ہے. اسی طرح یہ ہے فاتح کھولنے والا جی، تو فاتحہ کھولنے والی، سمجھ گئے، الفاتحہ کھولنے والی. تو یہ سورہ الفاتحہ کھولنے والی سے مرادی ہے کہ یہاں سے قرآن کھل رہا ہے، یہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے جی. مکیۃ، یہ مکی ہے،
واہیا سب آیات اور اس کی سات آیات یا مکہ ہے یہ مکی ہے اور اس کی سات آیتیں ہیں. مکی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے نزدیک مکی کا معنی کیا ہے؟ آپ کے نزدیک سیم ہے لیکن یہ معنی نہیں ہے. مکی کا ایکچوئل میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا آدھا مفہوم ہے جو آپ نے بیان کیا. اس کا جو
یہ
ہے کمپلیٹ مفہوم نا, اس کو ہم آگے چل کے ذرا ایکسپلین کرتے ہیں.
مدنی
واہیا واہیا واہ واہ میں نے اور ہیا میں نے یہ ہیا میں نے دس ہیا مینس دس واہیا اینڈ دس سب او سب او مین سات سب او تھوڑی تھوڑی عربی کبھی آپ عمرے اور حج کے لیے تشریف لے جانا تو وہاں ضرورت پڑے گی آپ کو ان چیزوں کی. سب او جی ہاں, تو اگر کسی کو تین ریال دینے ہو نا, تین ریال دینے ہو تو اسے جب آپ سوچیں گے آپ اسے سات واپس لینے ہیں تو اسے کیا کہوں کہ مجھے کتنے دو جی, تو اسے کہنا سب او جی. اگر وہ کہے کہ مجھے یعنی سب او ریال ان ہاتھ ہاتھ سب او ریال ان تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سات ریال مانگ رہا ہے جی. تو گنتی آپ کو انشاءاللہ میں پوری جو نا وہ لکھوائیں گے پڑھائیں گے. سب او سات آیات, اس کی سات آیات. اچھا پہلا اس کا نام ہے الفاتحہ کھولنے والی, دوسرا نام ہے اس کا سورۃ الحمد جی, اس کو سورہ الحمد بھی کہتے ہیں. سورہ الحمد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز حمد سے ہو رہا. سورہ الحمد جی, دوسرا نام اس کا سورہ الحمد, اور الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا آغاز اللہ پاک کی حمد سے ہو رہا. یہ دو نام مشہور نام ہیں, سورہ فاتحہ اور سورہ الحمد. سورہ حمد سورہ الحمد سورۃ الحمد کہتے ہیں کہ یعنی کیونکہ حمد میں سے آغاز ہوا اس لیے سورۃ الحمد بھی کہلائی, یعنی تعریف والی سورت. ایسی سورت ہے جس میں اللہ کی تعریف سے اللہ کا اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے. اور تیسرا نام ہے اس سورت کا جو حدیث, یہ نام احادیث مبارکہ سے ثابت, احادیث مبارکہ میں اس سورت کے بہت سے نام, اور کسی سورت کے زیادہ نام ہونا اس سورت کی شان کو ظاہر کرتا ہے. جس طرح اللہ پاک کے 99 نام ہیں تو ہر نام ایک نئی شان کو ظاہر کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں اور ہر نام ایک نئی شان اور نئے پہلو کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح یہ سورت اس کے بھی تقریباً 20 کے لگ بھگ نام ہیں جی, نیئر اباؤٹ 20 سورہ ہے, نیئر اباؤٹ 20 نیمس, اس کے 20 کے لگ بھگ نام ہیں جو باقاعدہ احادیث مبارکہ کے اندر مدفون مذکور ہیں اور منقول ہیں. دوسرا تیسرا نام اس کا ہے, اور ہر نام اس کی نئی شان کو ظاہر کرتا ہے, ہر نام اس کے نئے کمال کو ظاہر کرتا ہے اس سورہ پاک میں. تیسرا نام ہے اس کا, اس کو کہتے ہیں ام القرآن, ام القرآن. ام الق, اچھا اس ام لفظ کے اندر ایک بڑا عجیب سا نقطہ ہے جس کو جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ ریلیٹڈ, آگے جا کر کرتا ہوں. ام القرآن, ام کہتے ہیں ماں کو, ام مینس مدر, ام القرآن مینس مدر آف قرآن, قرآن کی ماں. ایک تو یہ معنی ہوا, دوسرا یہ کہ اوم کا جو اوریجنل معنی ہے, اس کا جو لغوی معنی ہے, اس کا جو ایکچوئل میننگ ہے اوم کا جی نہیں, وہ کہتے ہیں اصل کو, روٹ. اوم مین ایکچوئل میننگ آف اوم از روٹ, جڑ, اصل, جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے جہاں سے کوئی چیز پھوٹتی ہے، مثلا بیج درخت کی اصل ہوتا، بیج درخت کی ام ہوتا ہے جی، اور بیج کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اسی بیج کے اندر در حقیقت سارے کا سارا درخت موجود ہوتا ہے، اور اسی بیج کے اندر سے درخت نکلتا ہے، وہ جو شان قدرت نے اس چھوٹے سے بیج کے اندر پورے 10-15-20 فٹ کے 40-50-60 فٹ کے 70 فٹ 100 فٹ کے درخت کو اس چھوٹے سے بیج کے اندر قدرت نے قید کر رکھا ہوتا ہے، اس ساری درخت کی تمام تر صلاحیتوں کو اس چھوٹے سے بیج کے اندر قدرت نے بند کیا ہوتا، تو وہ درخت، وہ بیج، وہ سیڈ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ام ہوتا ہے، وہ اصل ہوتا ہے، وہ بنیاد ہوتا ہے، وہ تخم ہوتا ہے، وہ مادہ ہوتا ہے، وہ اوریجن ہوتا ہے، وہ روٹ ہوتا ہے، جسے بیج کہا جاتا ہے۔ تو ام القرآن دوسرے معنی میں قرآن کی اصل، قرآن کی اصل، اور اصل کے اندر جو فروعات ہوتی ہیں، جو شاخیں ہوتی ہیں، وہ اصل کے اندر موجود ہوتی ہیں جی۔ اب قرآن مجید کے اندر جتنے بھی موضوعات قدرت نے بیان فرمائے، وہ سارے کے سارے موضوع وہ تفصیل ہیں، اور ان کا اجمال جی، ان کا مختصر بیان، وہ سارے کے سارے موضوعات کا اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا۔ تو جس طرح درخت کی تمام تر صلاحیتیں بیج کے اندر ہوتی ہیں، اس طرح قرآن کے سارے موضوع اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں بیان کروائے جی۔ اب اس سے کیا کیا موضوعات نکلتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے وہ درس میں بیان کریں گے، اب صرف نام جو ہے وہ حوالے سے۔ تو قرآن مجید کے جتنے بھی موضوعات تھے، اور جتنے بھی عقائد اور اعمال سے متعلق جتنی امور تھے جو انسان کی ضرورت تھے، انسان کے لیے ضروری تھے جی، وہ بیسک بلیفس اور بیسک ڈیلز آف اسلام، دا کنسپٹ آف بیسک ڈیلز آف اسلام اینڈ دا کنسپٹ آف بیسک بلیف آف اسلام، دیٹ از نریٹڈ ان دس سورہ جی، وہ اس سورت کے اندر وہ اللہ پاک نے بیان فرما دیے، ان کو جمع فرما دیا۔ تو جس طرح بیج اصل ہوتا، اور اس بیج کے اندر اس کی تمام تر صلاحیتیں اس کے اندر جمع کر دی جاتی ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے تمام تر موضوعات اللہ پاک نے اس سورہ فاتحہ کے اندر ان کو جمع فرما دیا۔ تو یہ سورہ فاتحہ قرآن کی اصل ہو گئی، سورہ فاتحہ قرآن کی بنیاد ہو گئی جی، اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اب ماں، ام کا معنی ماں، ماں اور اصل دونوں میں، دونوں معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ماں ہی بیٹے کی اصل ہوتی ہے جی، ماں ہی وہ وجود ہوتا ہے کہ جس سے بیٹے کا وجود جنم لیتا، تو اسی اصل اور بنیاد کے معنی میں ماں کو بھی اصل کہا جاتا ہے، اصل کو ماں اور ماں کو اصل، اصل کو ماں کہہ دیا اور ماں کو اصل کہہ دیا جی۔ تو قرآن مجید سورہ فاتحہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کے علوم اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرما دی، پورے قرآن کے علوم سورہ فاتحہ میں جمع فرما دی، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع فرما دی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم اللہ پاک نے بسم اللہ کی بے میں جمع کر دیے جی، اور بسم اللہ کی بے کے سارے علم اللہ پاک نے اس کے نقطے میں جمع کر دیے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ انا نقطہ تو تخت البا، وہ با کے نیچے والا نقطہ میں، یہ بھی ایک یعنی روایت ملتی جی۔ تو جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان یافتہ ایک صحابی کا علم کے اندر یہ کمال ہے، تو خود حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا جی، کہ جن کی بارگاہ سے وہ فیضان ملا، وہ علم کی دولت عطا ہوئی، جن کی نگاہ ناز نے اور نگاہ نبوت نے جی، جن کو یہ کمال عطا کیا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سلونی ممبر پہ کھڑے تو فرماتے کہ سلونی اما شیت، اسے جو چاہو مجھ سے پوچھو، سوال کرو، وہ سوال چاہے زمین کا ہو چاہے آسمان کا ہو، میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ قرآن کا فیضان تھا، جو فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کو عطا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی مہار بھی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے ڈھونڈتا ہوں. جی چھوٹی سی چیز اگر میری گم ہو جائے, اب یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ اس کو کتنا فیضان نصیب ہوا. جی اب ہمارے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہو کہ پورے قرآن کے علوم سورہ فاتحہ میں کیسے. ہمارے لیے ہماری سمجھ میں یہ بات آنے والی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے سارے علم بسم اللہ میں کیسے, بسم اللہ کے سارے علم اس کی بے میں کیسے ہیں, اس کے نقطے میں نقطہ کیا ہے؟ ایک نقطہ ہی تو ہے. جی لیکن یہ ہماری اور آپ کی نظر میں نقطہ ہے. لیکن وہ لوگ جن کو نبوت کا فیضان ملا, جی وہی جانتے ہیں کہ اس کلام کی اور اس علم کی حقیقت کیا ہے. تو سارے علوم اس کے اندر جمع فرما دی. ام اصل کو کہتے ہیں. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی امی بھی ہے. امی تو امی کا جو عمومی معنی, ایک جو معنی عموماً کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امی یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب میں نہیں پڑھا تھا. جی اس کا ترجمہ ان پڑھ نہیں کر سکتے ہم. ان پڑھ کا لفظ جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے, شایع نشانی ہے. بعض ترجمہ کرنے والوں نے ان پڑھ لکھا ہے, وہ غلط ہے, وہ شان رسالت کے مطابق نہیں ہے. وہ لفظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب میں کسی دنیا کے استاد کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی, یہ تھا امی کا معنی. لیکن امی کا ایک قرآن جیت کی سورت آ کا ایک نام سبا مسانی بھی ہے. سبا کا معنی ابھی میں نے آپ کو بتایا کیا ہے. سبا کا معنی بھی بتایا میں آپ کو, ٹھیک ہے. سات سات کہتے ہیں, سات سبو آ جاتے ہیں. سات جی سبا کا مطلب سات, مسانی کا مطلب دہرائی جانے والی. جی دہرائی جانے والی دہرائی جانے والی یعنی ریپیٹڈلی جس کو پڑھا جاتا ہے. تو سبا مسانی یعنی سات سبا میں نے سات مسانی میں نے دوہری یا دہرائی جانے والی. جی اس میں یعنی مفہوم یہ ڈبل کا میننگ یعنی اگین اینڈ اگین کا جو مفہوم ہے وہ اس میں پایا جاتا. سبا سات مسانی دہرائی جانے والی, تو یعنی سات دہرائی جانے والی آیات. اس کا ایک نام اس کا سبا مسانی بھی ہے. سبا مسانی یعنی سات دہرائی جانے والی آیات. The seven verses which we read repeatedly, کہ وہ سات آیات کی جن کو ہم بار بار پڑھتے ہیں. اب سات دہرائی جانے والی آیات کیا ہیں کہ ہر رکعت اور ہر نماز کے اندر یہ سورہ پاک دہرائی جاتی ہے. فجر میں بھی پڑھی جاتی ہے, کبھی سنتوں میں پڑھی جاتی ہے, فجر ظہر میں بھی پڑھی جاتی ہے. جی سنتوں میں پڑھی جائے, فرض میں پڑھی جائے, نوافل میں پڑھی جائے, جی فجر میں پڑھی جائے, ظہر میں پڑھی جائے, اثر میں پڑھی جائے, عشاء میں پڑھی جائے, مغرب میں پڑھی جائے, تہجد میں پڑھی جائے, نوافل میں پڑھی جائے. جی اور یعنی بار بار چونکہ اس کو دہرایا جاتا ہے, ایک رکعت میں پڑھی جائے پھر دوسری رکعت میں پڑھی جائے, جی تو بار بار دہرایا جاتا ہے. تو اس کا ایک نام یہ ہے کہ وہ سات آیتیں کہ جنہیں بار بار دہرایا جائے, بار بار دہرائی جانے والی. سبا مسانی یعنی سات بار بار دہرائی جانے والی. ایک معنی اس کا یہ ہے, ہاں بار بار یہی دہرائے جاتے ہیں. تو بار بار دہرائی جانے والی آیات سبا مسانی, اس کا ایک بڑا مشہور نام ہے یہ سبا مسانی. سبا سات اور مسانی, بیسیکلی مسانی کا لفظ ہے ثانی سے. ثانی کہتے ہیں دوسرا, ثانی کا مطلب دوسرا, یعنی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے, یعنی آپ کی طرح کا کوئی دوسرا نہیں ہے. جی دیر از نتھنگ لائک یو, آپ کی طرح کا کوئی نہیں ہے. تو ثانی ثانی میں نے سیکنڈ یعنی دوسرا. جی تو مسانی یعنی دوہرائی جا, اس میں بھی دو کا معنی ہے نا, دہرائی جانے والی, بار 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 دہرائی جانے والی. جی ثانی اس سے مسانی. جی اگین اینڈ اگین, ایک بار پڑھی پھر دوسری بار پڑھ لی, پھر پڑھ لی پھر دوسری بار پڑھ لی, پھر پڑھ لی پھر دوسری بار پڑھ لی. جی
تو ثانی میں نے دوسرا یا دوسری تو مسانی دہرائی جانے والی جی سبا مسانی سات دہرائی جانے والی آیات اس کا ایک مفہوم یہ ہے سبا مسانی یعنی سات دہرائی جانے والی آیات اس لیے اس کو سبا مسانی کہا اور دوسرا سبا مسانی اس لیے کہا کہ چونکہ ان کی تکرار ہوتی ہے نماز کے اندر تکرار ہوتی ہے تکرار کی سلاد ہوتی ہے تکرار کے اندر یعنی اگین اینڈ اگین تکرار کا مطلب اگین اینڈ اگین جو ہے نا وہ پڑھی جاتی دہرائی جاتی اس لیے اس کو سبا مسانی کہتے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ سبا مسانی سات آیتیں دہرائی جانے والی اس کو سبا مسانی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کا نزول ایک قول کے مطابق دو بار آسمان سے ہوا دو بار یہ سورہ پاک نازل ہوئی اور یہ واحد سورہ پاک ہے قرآن مجید کی کہ جو دو بار اتری ہے ایک دفعہ ہجرت سے پہلے مکہ میں اور ایک دفعہ ہجرت کے بعد مدینہ پاک یہ سورت مکی بھی ہے یہ سورت مدنی بھی ہے مگر چونکہ پہلی بار مکہ میں نازل ہوئی اس لیے اس کو مکی لکھ دیا ایک قول یہ ملتا ہے کہ صرف مکہ ہی میں نازل ہوئی دوسرا قول یہ ہے قول سمجھتے ہیں نا دوسری رائے آئمہ کی علماء کی محدثین کی مفسرین دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی اور تیسرا جو قول ہے جو زیادہ معتبر ہے تیسری بات جو زیادہ معتبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی نازل ہوئی جی تو سات آیات جو مکہ میں بھی نازل ہوئی پہلی بار پھر دوسری بار مدینہ میں بھی نازل ہوئی تو چونکہ ان کا نزول دہرایا گیا جی تو اس لیے سورہ فاتحہ کو سبا مسانی بھی کہا جاتا ہے یعنی سات نزول کے حوالے سے سات دہرائی جانے والی آیتیں نزول کے اعتبار سے سات دہرائی جانے والی آیتیں سیون ورسز وچ ور ریویلڈ ریپیٹڈلی جو یعنی دوبارہ وچ ور ریویلڈ سیون ٹائمز جو دوسری بار بھی جو نازل ہوئی فرسٹ ٹائم بفور دا مائگریشن آف ہولی پروفیٹ پیس اپون ہم فرام مکہ ٹو مدینہ اینڈ سیکنڈ ٹائم آفٹر دا مائگریشن آف پروفیٹ پیس اپون ہم ان مدینہ دو بار یہ سورہ پاک اللہ پاک کی طرف سے آسمان سے تو اس لیے بات ہے یعنی سات آیتیں کہ جو دہرائی جانے والی ہیں اس لیے اس کو سبا مسانی بھی کہا جاتا ہے اور اس کی یعنی سات آیات اور جہنم کے دروازے بھی سات جہنم کے طبقات جہنم کے دروازے وہ بھی سات تو جو شخص ان سات آیات کا ورد کرتا رہتا ہے اللہ پاک جہنم کے سات دروازوں سے اس کو محفوظ کروا دے گا اس کی شان یہ سات آیات ادھر سات آیتیں ادھر سات جہنم کے دروازے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے 19 حروف اور ادھر جہنم کے 19 فرشتے تو جو بسم اللہ کا ورد کرتے اللہ پاک ان 19 فرشتوں سے ان کی گرفت سے اور پکڑ سے اللہ پاک اس بندے کو محفوظ فرما دیتا اور جو سورہ فاتحہ کا ورد کرتا ہے جبریل امین علیہ السلام نے ایک بار عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے بارے میں بہت ورنڈ تھا بہت یعنی گھبرایا ہوا تھا بڑا پریشان تھا کہ اتنی گناہگار امت یہ کیسے بخشی جائے گی لیکن جب سے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے مجھے اطمینان ہو گیا اب مجھے سیٹسفیکشن ہو گئی آئی واز سو مچ ورنڈ اباؤٹ یور اما کہ کس طرح وہ اپنی جو ہے نا وہ اس کو گناہوں کی مغفرت اس کو کیسے حاصل ہوگی لیکن جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی ہے مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ ہاں اس سورہ پاک کی برکت سے اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ معاف کرے تو جو پڑھتے رہتے ہیں اب دیکھیں دن کے یعنی پانچوں نمازوں میں کاؤنٹ کریں تو کتنی بار بن جاتی جی تو اس کا مطلب سات دہرائی جانے والی آیات جو بار بار ذکر رکھتے ہیں ان کا، اللہ پاک جہنم کے سات دروازوں سے اس شخص کو بچا لے گا. دہرائی گئی نا جا وہ سنتیں نوافل فرض جی، تو بار بار تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی، تو سات آیات ادھر جہنم کے سات طبقات تو بار بار پڑھی جانے والی یہ سورہ فاتحہ، اللہ پاک اس کے صدقے میں جہنم کے عذاب سے جہنم کے دروازوں سے محفوظ رکھتا. ادھر بسم اللہ کے 19 حروف 19 لیٹرز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ادھر 19 اینجلز آف ہیل، ادھر جہنم کے 19 فرشتے جو بسم اللہ کا ورد کرتا ہے ان میدان معاشر کے اندر فرشتے پکڑ پکڑ کر جہنم پھینکیں گے، تو وہ جو 19 فرشتے جہنم کے ہوں گے اللہ پاک ان کی پکڑ سے انسان کو محفوظ کروا لیں گے. اور یہ سورہ فاتحہ جو اس کا ورد رکھتا ہے جہنم کے سات دروازوں سے اللہ رب العزت اس شخص کو بچا لیں گے، محفوظ فرما لیں گے، گویا جہنم کے سات دروازے اس پر بند ہو جائیں گے، اور سات ہی دروازے پھر جنت کے. تو جو شخص اس کو ورد رکھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنتوں کے دروازے یعنی آسان فرما دیں گے. اور پھر اس کا پڑھنا، ایک بار پڑھنا قرآن مجید کے ساتویں حصے کے ثواب کے برابر، ساتویں حصے کے ثواب کے برابر قرآن مجید کے ساتھ، یعنی جو سات بار پڑھ لیتا ہے، سات بار جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیتا ہے پڑھ لیتا ہے، اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے. ویسے ہی اگر جیسے نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، ایک اس کا نام ہے سورہ اللہ مکمل کر لیتے ہیں تھوڑا سا، ایک اس کا نام ہے سورہ وافیہ، وافیہ 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 اسی سے لفظ وفا ہے، وفا کرنا، وفا کا جو ایکچوئل میننگ ہے وہ معنی ہوتا ہے پورا کرنا. ہاں وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا جی، اس کا جو اوریجنل میننگ ہے وہ ہے پورا کرنا، کسی چیز کو کمپلیٹ کرنا. وفا یعنی وفا کرنا سے مراد یہ کہ اپنا ساتھ رہنے کا وعدہ پورا کرنا جی، پورا کرنا. تو وافیہ یعنی پورا کرنے والی، تو چونکہ وافیہ یا پورا ہونے والی، چونکہ یہ صورت وہ ہے، باقی قرآن مجید کی دیگر جتنی بھی صورتیں ہیں جی ان کو آپ آدھا پڑھ لیں، پھر اگلی رکعت میں آدھا پڑھ لیں، پھر اگلی رکعت میں تھوڑا سا پڑھ لیں، اگلی رکعت میں تھوڑا سا پڑھ لیں جی. قرآن مجید جہاں سے کھولا چار آیتیں پڑھ لیں، لیکن یہ وہ سورہ پاک ہے کہ جس کو ہمیشہ پورا پڑھا جاتا جی، عبادات کے اندر جی، معاملات کے اندر، ختم کے اندر جی. ویسے یہ وہ صورت ہے کہ جس کو کبھی آدھا نہیں پڑھا جاتا یا کبھی بیچ سے شروع نہیں کیا جاتا، ہمیشہ اس صورت کو پورا پڑھا جاتا اور کبھی آدھا نہیں پڑھا جاتا، اسے اس صورت کو سورہ وافیہ بھی کہا جاتا، یعنی پوری پڑھے جانے والی، پوری پڑھی جانے والی. ایک اس کا نام ہے سورہ کافیہ، کافیہ یہ کفایت سے ہے، یعنی کفایت کرنا، کافی ہو جانا کسی چیز کا، کسی چیز کے لیے کافی ہو جانا. اب قرآن مجید میں کوئی اور ایسی صورت نہیں ہے کہ جو سورہ فاتحہ کا متبادل ہو، کوئی ایسی صورت نہیں کہ جو سورہ فاتحہ کی کمی کو پورا کرتی ہو، لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو ساری صورتوں کی کمی کو پورا کرتی ہے، جو ساری صورتوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس صورت کو سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تھے یعنی چند ایک نام. اس طرح سورت الکنز ہے، کنز، کنز کہتے ہیں خزانے کو، کنز خزانہ، ٹریجری خزانہ، چونکہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر خیر و برکات کا خزانہ اللہ پاک نے، علم کا خزانہ، خیر کا خزانہ، برکت کا خزانہ، مغفرت کا خزانہ اللہ پاک نے سورہ پاک کو بنا دیا، اور شفا کا خزانہ. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر لوگوں تمہارے لیے شفا ہے. ایک شخص کو مرگی کا دورہ پڑ گیا اور صحابہ کرام میں سے کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے کانوں میں پھونک مار دی، دم کر دیا. مرگی کا دورہ، کانوں میں پھونک مار دی، دم کر دیا، اسی وقت وہ شخص ہوش میں آ گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ اس طرح فلاں کو مرگی کا دورہ پڑا تھا اور فلاں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تھا، تو ہوش میں آ گیا تھا، اللہ پاک نے شفا دی. آقا نے فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ پاک نے شفا کا خزانہ بنا دیا، یہ تمہارے لیے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور ایک اور بات، اب شفا کے حوالے سے، قرآن کے شفا کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں سے تھا کہ جو بارش کا پانی ہوتا، بارش کے پانی کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے اور بڑا کمال قدرت نے پیدا کیا اس کے اندر بڑی تاثیر. عام پانی سے بارش کا پانی زیادہ یعنی طاقتور ہوتا، انرجیٹک ہوتا، اس میں انرجی زیادہ ہوتی. تو آپ کا یہ معمول ملتا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں کہ چیز کو جو بھی بیماری ہو، چاہے وہ پیٹ کی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہو، وہ چینی کا برتن نہیں ہوتا، چینی کا برتن لے اور اس برتن پر قرآن مجید کی کوئی بھی آیات لکھ لے شفا کے حوالے سے. پورا ہوئی تو پورا قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن میں ہم نے شفا اور رحمت جو ہے وہ قرآن کی صورت میں ہم نے اتاری. تو چینی کی برتن لے کر اس پر قرآن مجید کی کوئی بھی سورہ، یہ سورہ فاتحہ یہ لکھنے دور سونے پہ سوہاگا، لکھ کے پھر اس پر شہد مل دیا جائے، جی لکھ کے اس پر شہد مل دیا، پھر اس پر پانی جو ہے نا وہ بارش کا پانی، بارش کے پانی سے وہ دھو دیا جائے، یا لکھ کر بارش کے پانی سے دھو دیا جائے اور بیچ میں بعد میں دو چمچ تین چمچ شہد جب اس میں شامل کر دیا جائے تو وہ پانی ہر مرض کے لیے شفا ہے. اور بڑے بڑے یعنی کوہنا امراض صحابہ اکرام اس عمل سے لوگوں کے دور پڑتے ہیں. کیا جڑی بوٹیاں ہیں، وہ بھی تو اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ زمین سے نکلی ہیں، تو زمین سے نکلی ہے تو شفا ہے، تو جو آسمانوں سے اترا ہے اس میں شفا نہیں. وہ تو پیدا ہوگی زمین سے، پیدا ہوگی ان کا ذریعہ زمین بنی، مٹی بنی، تو یہ تو ان کو بھیجنے والا بھی نور، لانے والا بھی نور، جو اتر رہا ہے وہ بھی نور، جس پر اتر رہا ہے وہ بھی نور، تو نور نہ لا نور تو کیا ان میں شفا نہیں ہوتا. اس لیے یہ عمل جو ہے وہ صحابہ کرام کے معمولات میں رہا. بات ان شاء اللہ ترجمہ جو ہے وہ ان شاء اللہ اس کا اگلی حکومت میں آغاز کر لیں گے، اللہ پاک ہمارے آپ کو فرمائے. اور پھر یہ کہ سورت کو مجھے یاد دلائیں، اس پر بات کر لیں گے، سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں، مکی کا مفہوم کیا ہے، مدنی کا مفہوم کیا ہے، اور آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں، آیت کا مطلب ترجمہ مفہوم کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے. اللهم صل على سيدنا محمد.
ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک بار دوسرے پاس کرتا ہے خالق کائنات اس کے دس درجے کا بھی کرتا ہے اور دس گناہ معاف فرماتا ہے اور دس نیکی عطا فرماتا ہے. جب وہ دوسرے پاس ہے آقا فرماتے ہیں انی اسماؤ سلاط آگے محبت کی آر ہوں کہ محبت سے درود پڑھنے والوں کی آواز میں سنتا بھی ہوں درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں. اس رانے کے اندر الوہی رانے کے اندر گم ہو جائیں اور یقین کریں کہ آقا آپ کی نگاہ ناز اور آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہے. حضور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں حضور آپ کو پہچان بھی رہے ہیں.
اللہم صل علی سیدنا
میں جانا ہمیں دے دیا تو رام Thank you. برسات کر دو رحمت کی برسات ذکر کے لیے ابھی دو دن پہلے یہ کلام لکھا ہے, ابھی دو دن پہلے اس محفل ذکر کے لیے بطور خاص میں نے یہ کلام لکھا ہے, اور آئیے آپ بھی ان جذبوں میں شریک ہو جائیں کہ وہاں سے تارا پتا پتل دیون, وہاں سے تارا پتا پتل دیون, وہاں سے تارا پتا پتل دیون, میرے حالات کر دو رحمت دی برسات, کر دو رحمت دی برسات, کر دو رحمت دی برسات. رب کا واسطہ حضور کی بارگاہ میں رب کا واسطہ پیش کرو, ممکن ہے کہ ایک لمحے میں دکھوں کی زنجیر کٹ جائے اور سیاہ تاریخ مقدر اجالوں میں بدل جائے. جھوم جھوم کے برم نواز سے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرو کہ وہاں سے تارا پتا بدل دیون, 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 میرے حالات کر دو رحمت دی برسات, کر دو رحمت دی برسات, کر دو رحمت دی برسات.
Thank you. کر دو رحمت نصیب پر